السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 12 بجے ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر خدمت ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ یہ پروگرام میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آن لائن بھی سن رہے ہیں. آج اتوار ہے. اتوار کو یہ نیوز شو آپ کے لیے ہم آدھ گھنٹے کے لیے پیش کرتے ہیں. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 اور بھارت میں 10 بجے آپ خطوں سے ترتیب دیا ہوا اپنا پروگرام سنیں گے خط آپ کے مدثرہ منظر کے ساتھ. تو آئیے اس نیوز شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں حسب معمول خبروں سے, اور خبروں میں پہلے ہیڈ لائنز. پاکستان
ایم کیو ایم کے خلاف الزامات کی تحقیق جاری, ملکی سیاست پر بھی اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں, مبصرین کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود, تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا,
کویت کی شیعہ مسجد میں ہونے والے بم دھماکے میں 2 بھارتی شہری بھی ہلاک کیے. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم, یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں, امریکہ کی ایک سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ ویانا میں ایران کے جوہری مذاکرات میں شامل تمام فریق 30 جون کی ڈیڈ لائن کے بعد بھی بات چیت جاری رکھنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. پاکستان میں حکام نے کہا ہے کہ ملکی ادارے سیاسی جماعت ایم کیو ایم کے بارے میں بی بی سی کی ایک رپورٹ کی پرکھ کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں. اسی دوران برطانوی اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ایک ٹیم متحدہ قومی موومنٹ کے ایک لیڈر عمران فاروق کے قتل کی چھان بین کے سلسلے میں اسلام آباد پہنچ گئی ہے. تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں سنیے.
پاکستان میں ان دنوں ذرائع ابلاغ میں سب سے زیادہ جو موضوع زیر بحث ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ سے متعلق برطانوی نشریاتی ادارے کی ایک رپورٹ میں پیش کیے گئے انکشافات ہیں. اس ہفتے بی بی سی نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ ایم کیو ایم کے رہنما کراچی میں بدامنی کے لیے مبینہ طور پر بھارت سے رکوم لیتے رہے اور ان کے کارکنان تربیت لینے کے لیے بھارت جاتے رہے. ایم کیو ایم ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے اسے اپنی ساکھ خراب کرنے کی کوششوں کا حصہ قرار دیتی ہے, اور اس کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جماعت پر ایسے ہی کئی الزامات ماضی میں بھی لگائے جاتے رہے جن کی ان کے بقول کوئی حقیقت نہیں. حکومتی عہدیدار یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی ایجنسیاں انکشافات کی حقیقت جاننے کے لیے تحقیقات کر رہی ہیں, جبکہ اس ضمن میں برطانوی حکومت کو بھی ایک خط لکھا جا چکا ہے. ملک میں دیگر سیاسی جماعتیں ان الزامات کی شفاف تحقیقات کر کے منطقی نتائج حاصل کرنے کا کہہ رہی ہیں. پاکستان میں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ رواں سال ایم کیو ایم کے مرکزی دفتر پر رینجرز کے چھاپے اور پھر ایک بین الاقوامی نشریاتی ادارے کی اس طرح کی رپورٹ سے اس جماعت کے لیے صورتحال ماضی کی نسبت زیادہ گمبھیر ہے, اور اسے خود کو ان الزامات سے بری الذمہ ثابت کرنے کے لیے خاصی مشکل پیش آ سکتی ہے. سینئر تجزیہ کار حسن عسکری رضوی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس صورتحال کے پاکستان کی سیاست پر بھی اثرات مرتب ہوں گے.
اس کا نیگیٹو ہی امپیکٹ ہے, کیونکہ اگر یہ باتیں صحیح ثابت ہو جاتی ہیں ایم کیو ایم کے بارے میں تو کوئی اتنا کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکلتا. ایم کیو ایم اگر فریگمنٹ ہوتی ہے تو اس کے بھی نتائج برے ہیں. لگتا یہ ہے کہ ملک کی پولیٹیکل فورسز اس وقت فریگمنٹ ہو رہی ہیں, تقسیم در تقسیم ہو رہی ہیں, کمزور ہو رہی ہیں, اور سول حکومتوں میں ول ٹو فنکشن, کام کرنے کی جو وہ ابلٹی ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے, جو کہ میرے نزدیک ایک اچھی خبر نہیں ہے ملک میں اس جمہوریت کے لیے.
ان کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم کے خلاف کارروائی کرنے میں حکام کو بھی مشکلات درپیش ہو سکتی ہیں, کیونکہ ایسے قابل اعتبار شواہد درکار ہوں گے جنہیں عدالت میں قبول کیا جا سکے. لیکن کراچی سے تعلق رکھنے والی معروف تجزیہ کار ہما بقائی کہتی ہیں کہ سیاسی مصلحت کے بغیر اگر اسٹیبلشمنٹ کوئی کارروائی کرنا چاہے گی تو ان کے لیے اس وقت صورتحال ماضی کی نسبت آسان ہے.
میرا خیال ہے کہ جو سندھ کی پالیٹکس ہے اس میں دیکھنا چاہیے کہ کون کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایم کیو کی منی لانڈرنگ کے حوالے سے باتیں بہت اچھے سے پتا تھی, ایم کیو ایم کے ان روابط کے حوالے سے بھی باتیں بہت اچھی طرح سے پڑیں گی. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بلیک اینڈ وائٹ سے پبلک ڈومین میں آ گئی اور ان پہ ڈبیٹ ہو گئی, اور اگر ان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کو ایکشن لینا ہے تو ان کے لیے اب یہ صورتحال قدر آسان ہو گئی ہے.
ادھر مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق لندن میٹروپولیٹن پولیس کی ایک ٹیم بھی پاکستان پہنچ چکی ہے جو ایم کیو ایم کے رہنما عمران فاروق کے قتل میں مبینہ طور پر ملوث پاکستان میں زیر حراست افراد سے پوچھ گچھ کرے گی. عمران فاروق کو ستمبر 2010 میں لندن میں قتل کیا گیا تھا, اور برطانوی حکام یہ کہتے رہے ہیں کہ اس میں ملوث افراد پاکستان میں سیکیورٹی حکام کی تحویل میں ہیں. رواں ماہ ہی وفاقی وزیر داخلہ نے تصدیق کی تھی کہ اس سلسلے میں 2 ملزمان کو پاک افغان سرحد پر چمن کے علاقے سے گرفتار کیا گیا, جبکہ کراچی سے معظم علی نامی ایک شخص بھی اس معاملے میں گرفتار ہے. لندن پولیس کو پاکستان آ کر ان افراد سے پوچھ گچھ کرنے کی اجازت گزشتہ ہفتے ہی دی گئی تھی. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
کراچی میں گرمی کی شدت میں کچھ کمی واقع ہونا شروع ہوئی ہے اور یوں گرمی سے موت کا شکار ہونے والے افراد کی تعداد میں بھی کمی آ گئی ہے. تاہم بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ اب بھی ایک مسئلہ ہے اور بڑی تعداد میں لوگ گرمی سے متعلقہ بیماریوں کے علاج کے لیے ہسپتالوں میں داخل ہیں. کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ.
کراچی میں پچھلے ایک ہفتے میں سینکڑوں افراد کو ہلاک کرنے والی گرمی میں کچھ کمی آ رہی ہے, ساتھ ہی گرمی سے ہونے والی ہلاکتوں میں بھی کمی آئی ہے, لیکن اب بھی لوگ گرمی اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل کا شکار ہو رہے ہیں. کراچی کے جناح ہسپتال میں شعبہ حادثات کی سربراہ ڈاکٹر سیمی جمالی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ شہر میں درخت اگائیں تاکہ اگر خدا نخواستہ پھر کبھی کراچی میں ایسی گرمی کا حملہ ہو تو لوگ ان درختوں کی چھاؤں میں گرمی سے بچ سکیں.
ہمارے پاس اس وقت فار دا لاسٹ 5-6 ڈیز اب تک ہمارے پاس بہت پیشنٹس آئے ہیں آف ہیٹ اسٹروک اینڈ ہیٹ ایگزاشن. انیشلی سارے جو تھے ہائی گریپ فیورز کے ساتھ آئے تھے اور انکانشیس کنڈیشن میں, اور ناؤ سنس دا بریز ہیز کم اپ سو اینڈ ٹیمپریچرز ہیو گون ڈاؤن اے بٹ, اس لیے پیشنٹس کی تعداد میں واضح کمی ہوئی ہے اور مورٹیلٹی فگرز بھی ہیو گون ڈاؤن. انیشلی جتنے بھی پیشنٹس آئے تھے ہمارے پاس وہ آئیدر براٹ ان ڈیڈ اینڈ دے ور پیشنٹس آف دی ایلڈرلی ایج گروپ اینڈ لو سوشو اکنامک سٹراٹا.
مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق اتوار کو بھی شہر کے مختلف ہسپتالوں میں گرمی سے پیدا ہونے والے مسائل سے تقریباً 2 درجن افراد ہلاک ہو گئے, جبکہ مختلف ہسپتالوں میں اب بھی درجنوں افراد زیر علاج ہیں. لوگوں کا کہنا ہے کہ طویل لوڈ شیڈنگ اور پانی کی کمی نے گرمی کو اور بھی ناقابل برداشت بنا دیا ہے. ہفتے کو بھی کراچی کے مختلف علاقوں سے گھنٹوں کے لیے بجلی کے غائب ہونے کی شکایات موصول ہوتی رہیں. کراچی میں گرمی سے ہونے والی 1200 کے قریب اموات کا سلسلہ شروع ہوتے ہی مختلف حلقوں سے دعووں اور الزامات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. ہر سطح پر دعوے کیے جا رہے ہیں کہ عوام کی امداد کے لیے تمام ممکن اقدامات کیے گئے, لیکن حیرت ہے پھر بھی اتنی بڑی تعداد میں اموات ہو گئیں. الزامات کا تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے. صوبائی حکومت کراچی کو بجلی فراہم کرنے والی کمپنی کے الیکٹرک کو اور وفاقی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے, تو وفاق صوبے کو ذمہ دار قرار دیتا ہے, نیپرا ساری ذمہ داری گرمی پر ڈالتا ہے. لیکن تجزیہ کار پوچھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال سے حکومت, انتظامیہ, سول سوسائٹی اور شہریوں نے کیا سیکھا, اور اگر پھر کراچی پر ایسی ہی گرمی کا حملہ ہوا تو کیا نتائج مختلف ہوں گے. بتایا جا رہا ہے کہ جلد وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کراچی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے شہر کا دورہ کریں گے. شہزاد حسین, وائس آف امریکہ, کراچی.
پاکستانی فوج نے کہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے اتوار کے روز افغان سرحد کے ساتھ قبائلی علاقے میں کم از کم 23 مشتبہ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا. فوج میں تعلقات عامہ کے شعبے آئی ایس پی آر نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ فوج نے شوال وادی اور تیرا وادی میں فضائی اور زمینی کارروائی کے دوران ان دہشت گردوں کو ہلاک کیا. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ سنیے.
افغان سرحد سے ملکہ پاکستان کے 2 قبائلی علاقوں میں سیکورٹی فورسز نے کاروائیوں میں کم از کم 23 مشتبہ شدت پسندوں کو ہلاک اور ان کی زیر استعمال اسلحے کی ذخیرے کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق اتوار کو علل صبح شمالی وزیرستان کے علاقے شوال میں 2 مختلف مقامات گربز اور ڈبوری میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو جٹ طیاروں سے نشانہ بنایا گیا, جس سے کم از کم 15 دہشت گرد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے. شمالی وزیرستان میں گزشتہ سال جون سے فوج نے ضرب اعظم کے نام سے شدت پسندوں کے خلاف آپریشن شروع کر رکھا ہے, جس میں حکام کے بقول اب تک 1300 کے لگ بھگ عسکری پسندوں کو ہلاک اور 90% علاقے کو شدت پسندوں سے صاف کر دیا گیا ہے. جنگلات سے ڈکی ہوئی دشوار گزار علاقے شوال میں اب بھی شدت پسند چھپے ہوئے ہیں, جن کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں. اتوار کو ہی آئی ایس پی آر کی طرف سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ ایک اور قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں دور افتادہ وادی تیرا میں فورسز نے کاروائی کر کے 8 شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا. فورسز کو اس کاروائی میں جٹ طیاروں کی مدد بھی حاصل تھی. اتوار کو کاروائیوں میں مارے جانے والے شدت پسندوں میں حکام کے بقول غیر ملکی جنگجو بھی شامل ہے. جن علاقوں میں فوجی کاروائیاں جاری ہیں وہاں ذرائع ابلاغ کی رسائی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں ہونے والی ہلاکتوں اور ان کی تعداد کے آزاد ذرائع سے تصدیق تقریباً ناممکن ہے۔ پاکستان ایک دہائی سے زائد عرصے سے دہشت گردی کا شکار چلا آ رہا ہے اور اس کی وجہ سے یہاں 50,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ قبائلی علاقوں کے علاوہ ملک کے مختلف حصوں میں بھی انٹیلیجنس کی معلومات پر دہشت گردوں کے خلاف کاروائیاں کی جا رہی ہے۔ ان کاروائیوں کی وجہ سے ملک میں گزشتہ سالوں کے نسبت امن و امان کی صورتحال میں قابل ذکر حد تک بہتری دیکھی جا رہی ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
کویت میں شیعہ مسجد پر داعش کے جمعے کے روز کیے گئے حملے میں 2 بھارتی شہری بھی ہلاک ہوئے۔ یہ بات کویت میں بھارت کے سفارت خانے نے بتائی ہے۔ سفارت خانے کا کہنا ہے کہ مرنے والے دونوں شہری 31 سالہ رضوان ہاشمی اور 25 سالہ ابن عباس حملے کے وقت مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے۔ نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
کویت کی ایک شیعہ مسجد میں ہونے والے خودکش حملے میں ہلاک ہونے والوں میں 2 بھارتی بھی شامل ہیں، اس کی اطلاع بھارتی سفارت خانے نے دی ہے۔ اس نے بھارتی شہریوں سے کہا ہے کہ وہ کویت میں اپنے تحفظ کے تعلق سے محتاط رہیں۔ سفارت خانہ نے ایک بیان میں کہا کہ اس کو یہ اطلاع دیتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ 26 جون کو کویت کی امام صادق مسجد میں ہونے والے بم دھماکے میں 2 بھارتی بھی ہلاک ہوئے۔ ان کے نام 31 سالہ رضوان حسین اور 25 سالہ ابن عباس ہیں۔ دھماکے کے وقت وہ بھی مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے۔ رضوان حسین کا تعلق اتر پردیش میں ضلع سلطان پور کے موضع ولی پور سے اور عباس کا تعلق ضلع امبیڈکر نگر کے جلال پور سے ہے۔ رضوان مسجد میں واچ مین تھا اور ابن عباس ایک ڈرائیور تھا۔ ان کی تدفین ان کے اہل خانہ کی خواہش کے مطابق عراق کے مقدس شہر نجف میں کی جائے گی۔ کویت میں بھارتی سفیر سنیل جین نے امیری اسپتال میں داخل زخمی بھارتی باشندوں سے ملاقات کی۔ سفارت خانہ کے ذرائع نے ایک نیوز ایجنسی سے بات چیت میں کہا کہ زخمیوں کی حالت مستحکم ہے اور بعض زخمیوں کو ابتدائی طبی سہولت فراہم کرنے کے بعد چھٹی دے دی گئی۔ کویت کی شیعہ مسجد میں نماز جمعہ کے وقت ہونے والے خودکش حملے میں کم از کم 26 افراد ہلاک ہوئے۔ داعش نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اس حملے کی مذمت کی اور اسے ایک بزدلانہ حرکت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ انسانیت کا فروغ امن اور بھائی چارے میں ہے، نہ کہ نفرت اور تشدد میں۔ کویت میں 800,000 سے زائد بھارتی رہتے ہیں، جو کہ مصری تارکین وطن کے بعد دوسری بڑی تعداد ہے۔ ان کی اکثریت پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتی ہے۔ بہت سے لوگ تعمیراتی ورکر، ٹیکنیشین، انجینئر، ڈاکٹر، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان آسٹریا میں تہران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات کا حتمی دور جاری ہے۔ ان مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس بارے میں مذاکرات کا قریب سے جائزہ لینے والے پر امید ہیں کہ 30 جون کی ڈیڈ لائن سے پہلے ایک مکمل اور جامع معاہدے کی راہ میں حل رکاوٹوں کو دور کر لیا جائے گا۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ تہران کے جوہری پروگرام پر کوئی معاہدہ مشرق وسطی میں ایران کے کردار میں ڈرامائی تبدیلی لائے گا۔ اس پر بعض ممالک شش و پنج میں ہیں اور کچھ پر امید۔ وائس آف امریکہ سے حیدر مردوک نے بتایا ہے کہ حتمی معاہدہ ایران کی معیشت کی بحالی میں بھی سازگار رہے گا۔ تفصیلات اسد حسن سے۔
ہفتے کی صبح جب ویانا میں بوندا باندی ہو رہی تھی، امریکہ، روس، چین، فرانس، برطانیہ اور جرمنی نے ایک مرتبہ پھر ایران کے ساتھ اعلیٰ سطحی مذاکرات شروع کیے۔ سفارتکاروں کو امید ہے کہ ڈیڈ لائن سے قبل کوئی معاہدہ طے پا جائے گا۔ ویانا میں مذاکرات کا مقصد ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے دور رکھنے کے عوض اس کے لیے ان بین الاقوامی معاشی پابندیوں میں نرمی فراہم کرنا ہے جو تہران کی معیشت کو تباہ کر رہی ہیں۔ کیلیسی ڈیونپورٹ آرمز کنٹرول ایسوسی ایشن میں نان پرولیفریشن پالیسی کی ڈائریکٹر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی معاہدہ امریکہ اور ایران کو ممکنہ تنازع سے محفوظ رکھ سکتا ہے اور مشرق وسطی میں وہ ممالک جو ایران کے مخالف ہیں یا اس کے لیے پراکسی وار لڑ رہے ہیں زیادہ محفوظ ہو جائیں گے۔
Not only does this safeguard U.S. national interests, but it also is in the security interests of the Middle East as a region.
اس سے نہ صرف امریکہ کے قومی مفادات کا تحفظ ہوتا ہے بلکہ یہ مشرق وسطی اور خطے کے سیکیورٹی کے مفاد میں بھی ہے۔ خطے کے دیگر ممالک کو زیادہ یقین دہانی حاصل ہوگی کہ ایران کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے، یہ محدود ہے اور ایران جوہری ہتھیار نہیں بنا سکتا۔ وہ کہتی ہیں کہ ایران کا پرانا حریف سعودی عرب، اس کو بھی اس معاہدے سے فائدہ حاصل ہوگا، لیکن دبئی اور نیو یارک میں مقیم کیملیا انتخابہ فرد، جو ایک ایرانی مصنفہ اور تجزیہ کار ہیں، کہتی ہیں کہ عرب ممالک کو پریشانی لاحق ہے۔ انہیں پریشانی معاہدے سے نہیں بلکہ مابعد کے حالات سے ہے۔
Plus, they are not sure if tomorrow the sanction has been lifted. In what kind of purposes Iran likes to spend?
उन्हें ज्यादा यकीन नहीं है कि आया ये पाबंदियां कल उठा ली जाएंगी. ईरान किस मकसद के लिए पैसा खर्च करेगा जो उसे जारी होगा, और इससे ईरान की मईशत क्या बेहतर होगी, और इससे ईरान के खित्ते में असरात ज्यादा गहरे नहीं हो जाएंगे. सिफारतकारों का कहना है कि आने वाले दिन मुश्किल हो सकते हैं, और ईरान जिसे मुआशी तौर पर मुमकिन माहदे से फायदा पहुंचेगा, उसे सियासी तौर पर माहदे तक पहुंचने के लिए बहुत सी कुर्बानियां भी देना होंगी. फ्रांस के वजीर खारजा लोरां फैबियस के अल्फाज. वो कह रहे हैं कि मकासद के हसूल के लिए हम तीन जरूरी शरायत पर यकीन रखते हैं. पहली शर्त यह है कि ईरान की जोरी तहकीक और पैदावारी सलाहियत पर पायदार हद तक हदबंदियां हों, और दूसरी शर्त जोरी तनसीबात की बशमूल फौजी तनसीबात की अगर जरूरी हो मुतहरिक तस्दीक का अमल मौजूद हो, और तीसरी शर्त कि ईरान की तरफ से जिस मुआहदे पर इत्तेफाक किया गया हो उसकी खिलाफ वर्जियों की सूरत में पाबंदियों का अज खुद इतलाक हो जाए. ईरान और अमरीका दोनों मुल्कों में सख्त मौकफ रखने वाले इस मुआहदे के मुखालिफ हैं. दोनों अतराफ के लोगों का कहना है कि यह मुआहदा दूसरे मुल्क को फायदा पहुंचाता है, लेकिन सिफारतकारों का कहना है कि मुआहदे से ईरान और मगरब के दरमियान जंग के बादल छट जाएंगे और खिता आने वाले बरसों में मजीद पुरमन हो जाएगा. असद हसन, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन.
अमरीका के एक सीनियर अहदेदार ने कहा है कि वियना में ईरान के जौहरी मुजाकरात में शामिल तमाम फरीक 30 जून की डेडलाइन के बाद भी बातचीत जारी रखने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं. अहदेदार का यह बयान एक ऐसे वक्त पर सामने आया जब अमरीका के वजीर खारजा जॉन कैरी ने ईरान के कलीदी मुजाकरातकारों और कुछ आलमी ताकतों के नुमाइंदों के साथ वियना में बातचीत के कई दौर मुनक्किद किए. इंतजामी अहदेदार का कहना है कि अमरीका को ईरान के वजीर खारजा मोहम्मद जवाद जरीफ के ईरान के मुख्तसर दौरे के फैसले पर कोई तश्वीश नहीं. ईरानी वजीर खारजा हतमी तारीख से कबल मुशावरत के वापस जाना चाहते हैं. वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ एक इंटरव्यू में अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर मुशीर ब्रास स्ट्रेटजी कम्युनिकेशंस मैरी हार्फ ने कहा कि इम्कान यही है कि बातचीत 30 जून के बाद भी कुछ और दिन जारी रहेगी. कवैत ने इतवार के रोज कहा है कि एक पुरहजूम शिया मस्जिद पर हमला करने वाले खुदकुश हमलावर की शिनाख्त सऊदी शहरी के तौर पर की गई है. इस हमले में कम से कम 27 अफराद हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए. वजारत दाखिला ने बताया कि फहद सुलेमान अब्दुल मोहसिन अल कबार रमजान के मुकदस महीने में मस्जिद पर किए जाने वाले हमले का जिम्मेदार था. कवैत में जुमे के रोज किया जाने वाला हमला उन तीन हमलों में से एक था जिनका हदफ तीन बर आजमों को बनाया गया. ताइवान के दारुलहुकूमत ताइपे के मजाफात में एक वाटर पार्क में आग भड़क उठने से 500 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए हैं. मजमुई तौर पर 194 अफराद शदीद जख्मी भी हुए हैं, लेकिन किसी जानी नुकसान की खबर नहीं. ताइवान की सदर मा जिंगजियो ने इतवार के रोज जख्मी होने वालों की अयादत की, और उनका कहना है कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएगी कि जख्मी होने वालों का बेहतरीन इलाज मुआवजा हो रहा है. और यूरोपीय सेंट्रल बैंक का कहना है कि वो यूनान के बैंकों के लिए हंगामी क्रेडिट लाइन्स खुली रखेगा, अगरचे यूनान में रकम जमा कराने वाले अफराद एटीएम मशीनों के सामने लंबी कतारों में खड़े हैं ताकि अपनी बचाई हुई रकम निकलवा सकें. खबरें खत्म हुई. और हालिया बरसों में अली अकबर नातिक उर्दू शायरी और नजर में एक इंतहाई मोतबर नाम हासिल कर चुके हैं. हमारे प्रोग्राम कुछ तो कहिए में शहनाज अजीज से उनकी गुफ्तगू के कुछ इकतबासात सुनिए.
हमें भी रोले हुजूम गिरिया के फिर ना आएंगे गम के मौसम. हमें भी रोले हुजूम गिरिया के फिर ना आएंगे गम के मौसम. हमें भी रोले कि हम वही हैं जो आफताबों की बस्तियों से सुराग लाए थे उन सवेरों का जिनको शबनम के पहले कतरों ने गुस्ल बख्शा. हमें भी रोले कि हम वही हैं जो आफताबों की बस्तियों से सुराग लाए थे उन सवेरों का जिनको शबनम के पहले कतरों ने गुस्ल बख्शा. सफेद रंगों से नूर मानी निकाल लेते थे और चांदी उजालते थे. शफक पे ठहरे सुनहरे बादल से जर्द सोने को ढालते थे. खुनक हवाओं में खुशबुओं को मिला के उनको उड़ाने वाले. सबा की परतों पे शेर लिखकर अदम की शक्लें बनाने वाले. दिमाग रखते थे लफ्ज़ मानी का और दस्ते हुनर के मालिक. वकार नूरे चिराग हम थे हमें भी रोले हजूम गिरिया.
हैरत मुझे इस बात पे हुई, और ये हैरत मैंने अक्सर जो आपके बारे में चीजें लिखी गई उसमें देखी कि कहाँ छुपे हुए थे आप.
वो असल में ये है कि मैंने अपनी एज के 33 साल बाद एक शहर में कदम रखा, یعنی 33 سال میں میں کسی نہ شہر میں داخل ہوا, نہ میں نے کسی عدیب شاعر کے پاس بیٹھا, نہ میرا کوئی کسی کے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہیں تھا. تو میں بس افسانے لکھتا تھا, شاعری کرتا تھا اور مزدوری کرتا تھا مختلف گاؤں میں, مختلف علاقوں میں, ادھر ادھر مسجدوں کے مینار بنانے, یہ وہ. تو میرا کسی سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. تو پھر 2007 میں میں آیا اسلام آباد, یہاں سے پھر میرا وہ آغاز ہوا. میری چیزیں سامنے آئیں تو وہ لوگوں نے اس کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک الگ طرح کا شاعر ہے. کے بعد بھی میں نے کوئی زیادہ کوشش نہیں کی کہ لوگوں سے تعلقات بڑھاؤں, یہ کروں وہ کروں, مشاعروں میں جاؤں, مختلف تقریبوں میں حصہ لوں.
ایک یہ بھی ہے ذہنیت کہ جب کوئی ویسٹ میں ذکر آ جاتا ہے نا, پھر اچانک ہر طرف سے واہ واہ ہونے لگتی ہے. تو آپ کی ایک یہ بھی بات ہے کہ آکسفرڈ اور پینگوئن سے جو آپ کی شائع ہو رہی ہیں چیزیں اور انگریزی میں ترجمے ہو رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑی پذیرائی ہے, ایک وسیع کینوس آپ کو اب مل رہا ہے. تو کیا اس کا, ان سب چیزوں کے بعد کیا رد عمل آپ کو نظر آیا پاکستانی حلقوں میں؟
ابھی وہ ابھی تک تو بہت ایک شدید رد عمل ہے. مطلب میرے یہاں پاکستان میں بہت زیادہ دوست بن چکے ہیں, لیکن یہ وہ دوست ہیں جو صرف پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں.
اچھا.
یا سنجیدہ مطلب دوست ہیں.
تو میں یہ چاہوں گی کہ اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں, جو نظم ہے بانسوں کا جنگل, کیوں نہ آپ ہمیں سنائیں. بہت خوبصورت نظم ہے آپ کی وہ.
میں بانسوں کے جنگل میں ہوں جس کے نیزے بنتے ہیں, میں بانسوں کے جنگل میں ہوں جس کے نیزے بنتے ہیں, صاف ہری لچکیلی شاخوں والا جنگل بانسوں کا, جس کی رگوں میں میٹھا پانی صبح ازل سے جاری ہے, سب گھنیرے پتے اس کے اور پتوں کے سائے ہیں, نرم ہوا کی پرتیں جس میں ہولے ہولے چلتی ہیں, لوگ مسافر نیل گگن کے جنگل میں آ جاتے ہیں, دیکھ فضائیں خواب زدہ میٹھی نیندیں سو جاتے ہیں, لیکن صد افسوس یہاں پر کالے ناگ قیامت ہیں, شاخوں پر جھولتے رہتے ہیں اور دھرتی پر رینگتے ہیں, ڈس لیتے ہیں کھا جاتے ہیں, سانس ہوا ہو جاتی ہے, آخر خود بھی بن جاتے ہیں سانپ کے اندر جا کر سانپ, وائے کچھ معصوم یہاں سے بچ کر بھاگنے لگتے ہیں, لیکن جنگل بانسوں کا ہے جس کے نیزے بنتے.
واہ واہ واہ, بہت. اصل میں آپ کی شاعری میں ایک بات میں دیکھی ہے کہ ایک آنکھوں میں نا جب پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ کا شعر, ایک تصویر سی آپ کی آنکھوں میں کھنچ جاتی ہے. پتہ نہیں یہ آپ کی شعوری کوشش ہے یا خود آپ کا زمین سے رشتہ بہت رہا ہے, آپ کا تعلق دیہاتوں سے. آپ غزل کہتے ہیں یا بالکل نہیں کہتے؟
بہت شکریہ آپ کا. غزلیں میں نے بہت ساری کہی ہوئی ہیں اور غزلوں کی کتاب میری آئے گی, مطلب بہت جلد اس سال کے اینڈ تک آ جائے گی. میں آپ کہیں گی تو دو شعر سنا دوں گا.
پلیز سنائیے.
دل کے داغ میں سیسا ہے اور زخم جگر میں تانبا ہے.
واہ واہ.
دل کے داغ میں سیسا ہے اور زخم جگر میں تانبا ہے, اتنا بھاری سینہ لے کر شخص آوارہ پھرتا ہے, کانچ کے ریزے تیز ہوا میں باولے دوڑتے پھرتے ہوں, کانچ کے ریزے تیز ہوا میں باولے دوڑتے پھرتے ہوں, ننگے بدن کی چاندنی سے پھر تارا تارا گرتا ہے, آدھے پیڑ پہ سب پرندے آدھا پیڑ آسیبی ہے, آدھے پیڑ پہ سب پرندے آدھا پیڑ آسیبی ہے, کیسے کھلے یہ رام کہانی کون سا حصہ میرا ہے.
واہ واہ واہ, بہت.
اور آخری شعر ہے, پیپلوں والی گلیاں اجڑی ڈھیر ہیں پیلے پتوں کے, پیپلوں والی گلیاں اجڑی ڈھیر ہیں پیلے پتوں کے, سامنے والی سرخ حویلی میں بھوتوں کا ڈیرا ہے.
اس ایک نئی رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ اگر ایچ آئی وی ایڈز کے علاج اور روک تھام کے طریقوں کی اس وقت توسیع نہ کی گئی تو اگلے 5 سال کے اندر یہ وبا دوبارہ واپس آ سکتی ہے۔ یو این ایڈز اور لینسٹ کمیشن کا کہنا ہے کہ اگرچہ اس مرض کے خلاف بے مثال کامیابی حاصل کی جا چکی ہے، لیکن اس بیماری کے انفیکشن کے نئے مریضوں کی شرح میں ابھی تک کافی تیزی سے کمی واقع نہیں ہو رہی۔ وائس آف امریکہ کے جو ڈی کاپوا کی مرتب کردہ رپورٹ کی مزید تفصیلات نیلوفر مغل سے سنیے۔
یو این ایڈز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر مشیل سدیبے اگلے 5 برسوں کو ایڈز کے خلاف تیزی سے رد عمل ظاہر کرنے اور 2030 تک اسے ختم کرنے کے ایک کمزور موقع کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ وہ خبردار کرتے ہیں کہ اگر کوئی اقدام نہ کیا گیا تو اس کے انسانی اور مالیاتی نتائج ہولناک ہوں گے۔ یو این ایڈز کے چیف آف سٹاف ٹم مارٹینو کا کہنا ہے،
اٹس اے ویری سیریس میسج، وی ایکچولی تھنک اٹس کوائٹ اے پوزیٹیو میسج، وی تھنک دیٹ دیئر ہیز بین انورمس،
یہ ایک بہت سنجیدہ پیغام ہے۔ ہم درحقیقت اسے ایک مثبت پیغام تصور کرتے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ ایڈز کے خلاف رد عمل میں بہت زیادہ پیش رفت ہوئی ہے۔ اب ہم جو کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہم صحت عامہ کے ایک مسئلے کے طور پر ایڈز کو 2030 تک ختم ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تو اگلے 5 سال کا عرصہ انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ یو این ایڈز کے چیف مارٹینو کہتے ہیں کہ موجودہ کوششیں اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں۔
Current efforts basically are doing an enormous amount of good.
اس مرض سے بچاؤ اور روک تھام کے لیے کی جانے والی موجودہ کوششیں بنیادی طور پر بہت اچھی ثابت ہو رہی ہیں، لیکن اگلے چند برسوں میں ہم یہ دیکھیں گے کہ آبادی کے اندر بالخصوص نوجوانوں میں یہ بیماری سر اٹھا رہی ہے۔ اس چیز کا اس وبا کی نوعیت پر نمایاں اثر پڑے گا، اور اگر آپ اس عنصر کو ایچ آئی وی ایڈز سے متاثرہ افراد کی بڑھتی ہوئی تعداد کے ساتھ یکجا کریں، یعنی ایسے لوگوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے ساتھ جنہیں ابھی تک اپنے اس مرض کے متعلق کچھ علم نہیں ہے، تو پھر یہ خطرہ موجود ہے کہ ہم اس وبا کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسی آبادیوں کی تعداد ہر علاقے میں مختلف ہے جنہیں ایچ آئی وی کے انفیکشن کے خطرات لاحق ہیں۔
If you're in Southern Africa and you're a young woman, you're at the greatest risk. If your man has sex with men and you're in Europe, then
اگر آپ افریقہ کے جنوبی حصے میں ہیں اور آپ ایک نوجوان خاتون ہیں تو پھر آپ شدید ترین خطرے سے دوچار ہیں۔ اگر آپ یورپ میں رہنے والے ایسے مرد ہیں جن کے مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات ہیں تو پھر غالباً آپ کے لیے نمایاں خطرہ موجود ہے۔ پھر مشرقی یورپ اور روس میں ہم خاص طور پر منشیات استعمال کرنے والوں کو اپنے سامنے رکھیں گے۔ اس وبا کے اندر علاقے کے حوالے سے کافی تفاوت موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ملکوں کو اس وبا کے خلاف اپنا رد عمل ظاہر کرنا ہوگا۔ توقع ہے کہ اس سال یو این ایڈز یہ اعلان کرے گی کہ 1.5 کروڑ افراد اس بیماری سے بچاؤ کی اینٹی ریٹرو وائرل ڈرگز حاصل کر رہے ہیں۔ یہ بین الاقوامی کمیونٹی کی جانب سے مقرر کیا جانے والا ہدف ہے۔ تاہم مارٹینو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مزید لاکھوں افراد ایسے ہوں جنہیں ان دواؤں کی ضرورت ہے، لیکن انہیں اپنے اندر موجود ایچ آئی وی انفیکشن کی صورتحال کا علم نہیں ہے۔
We've anticipated that we do need to increase the amount of money provided for the response. We obviously are looking
ہم نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ ہمیں اس مرض کے خلاف اپنے رد عمل کے لیے رقوم میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یقینی طور پر وسائل کی فراہمی کے لیے بین الاقوامی کمیونٹیز کی جانب دیکھ رہے ہیں، جیسا کہ اب تک انہوں نے ہماری مدد کی ہے اور وہ اسے جاری رکھیں گے۔ ہمیں اس چیز سے حوصلہ ملا ہے کہ اس مرض کے خلاف اقدامات کرنے کے لیے ممالک خود اپنے فنڈز میں اضافہ کر رہے ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ اس میں اضافے کی ضرورت پڑے گی، لیکن ہمارا یہ بھی خیال ہے کہ اس سلسلے میں مہیا کی جانے والی خدمات کے طریقوں میں بہتر اسٹریٹجک معلومات اور بہتر اختراعات کے استعمال سے ہمیں بہتر کارکردگی نظر آنی چاہیے، تاکہ ہم اس وسائل سے بہترین نتائج حاصل کر سکیں جو اس وقت ہمیں فراہم کیے جا رہے ہیں۔ یو این ایڈز اور لینسٹ کمیشن کی رپورٹ ہمیں خبردار کرتی ہے کہ ہمیں اس صورتحال پر مطمئن ہو کر بیٹھ نہیں جانا چاہیے۔
There is a strong international response to the epidemic still, but there is a concern.
ابھی تک اس وبا کے خلاف بین الاقوامی رد عمل بہت مضبوط ہے، لیکن یہ خدشہ موجود ہے کہ جب ہم اس وبا کے خلاف اچھے نتائج حاصل کریں گے تو پھر لوگ یہ سمجھنے لگیں گے کہ یہ وبا ختم ہو چکی ہے، اور ہم یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ختم نہیں ہوئی۔ اگلے 5 برس آپ یہ یقینی بنانے کے لیے استعمال کریں کہ ہمیں اس بیماری کا خاتمہ ہوتا ہوا نظر بھی آئے، بصورت دیگر چیزیں بدستور ابتلا کی جانب بڑھتی رہیں گی۔ یو این ایڈس کی چیف مارٹینو نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ایچ آئی وی ایڈس کی وبا کے خاتمے کے لیے سیاسی رہنماؤں، سیاستدانوں، سرگرم کارکنوں اور این جی اوز کے درمیان ایک گہرا تعلق قائم ہونا ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا نمونہ ہے جسے صحت سے متعلق دوسرے مسائل کے حل کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اس کے ساتھ ہی یہ نیوز شو ختم ہوا۔ ایڈیٹر شہناز عزیز، پروڈیوسر ویٹو سٹائنوویچ اور انجینئر نشما کالے کے ساتھ بہجت کو اجازت دیجیے۔ اور جیسا کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ اب آپ ہمارا پروگرام سنیں گے خطاب کی مدثرہ منظر کے ساتھ، پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں 10:30 بجے۔ تو آئیے پروگرام سنتے ہیں، مدثرہ منظر اور نیلوفر مغل۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام خطاب کی اور مدثرہ منظر آپ کی خدمت میں حاضر۔ پروڈیوسر ہیں نیلوفر مغل اور انجینئر نشوان کالے۔ کہیے کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں، خدا کرے خوش و خرم ہوں۔ انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ اس کائنات کی سب سے کثیر الجہد مخلوق ہے۔ دنیا میں اچھائی اور برائی کے جتنے رنگ بھی موجود ہیں وہ انسان میں نظر آ سکتے ہیں۔ ہر بلندی، ہر پستی اس کی ذات کا حصہ بن سکتی ہے۔ شکر اور ناشکری کی انتہا بھی انسان ہی کا خاصہ ہے۔ نیکی پر آئے تو فرشتوں کا ہم پلہ ہو جائے، اور برائی میں مبتلا ہو تو انسانیت کو شرمندہ کر دے۔ اس سب کے باوجود اشرف المخلوقات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی رحمتوں سے سب سے زیادہ فیض یاب ہوتا ہے، مگر ذرا تکلیف پہنچے تو گلہ بھی کرنے لگتا ہے۔ لیکن انگریزی کا ایک محاورہ ہے، کاؤنٹ یور بلیسنگز، یعنی اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا شمار کرو، پھر مصیبت کوئی بھی آئے ہم اللہ کے شکر گزار ہی رہیں گے۔ ہمارا آج کا موضوع بھی یہی ہے کہ ہم مصیبت میں گلہ تو کرتے ہیں مگر نعمتوں کا شکر نہیں۔ تو آپ بھی اپنی رائے دیجیے گا، فیس بک پر آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ پروگرام میں آپ شریک ہو جائیے، اس موضوع پر بات کیجیے۔ مفت کال کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔
کرم کے بدل جائیں پھر ہم تیرے ہو کے رہیں، تیرے رستے پہ چلیں یا اللہ۔
جی، اس دوران ہمیں کال کیا ظفر اقبال نے ہڑی سے۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام میری محترم بہن، کیا حال ہے جی؟ باجی صاحبہ
بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کہیے، خیریت سے ہیں؟
اقبال لڑکا ویاڑی سے باجی۔
جی جی، آپ کا فیس بک پر بھی ایک میسج تھا۔
آج کا جو آپ کا موضوع ہے نا، اس کا بڑا آسان جواب ہے جی، اور مستند، کہ سورہ الرحمان کی آدمی تلاوت کرے اور ترجمہ کے ساتھ پڑھے نا جی، تو ہر چیز کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو آدمی بلا سکتا ہے۔
جی جی بالکل، اور تم اس کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جی بالکل،
سننے والوں کو میرا سلام، راجہ صفدر صاحب کو سلام، تھینک یو جی،
بہت شکریہ، بہت شکریہ جی، وعلیکم السلام۔ تو یہ واقعی موضوع جو ہے تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے۔ گلہ ہم فوراً کرتے ہیں، لیکن اگر وہی جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کاؤنٹ یور بلیسنگز، تو اگر ہم تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ ہمیں کتنی سہولتیں میسر ہیں، کتنی نعمتیں میسر ہیں، تو پھر شاید تھوڑی تکلیف آنے پر گلہ زبان پر نہیں آئے گا، اور یا کم از کم یہ نہیں ہم کہیں گے کہ اوہ ہو، یہ تو ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے اور یہ کیوں ہو گیا۔ تو ہمیں خوشی ہے کہ آپ کے کچھ خط بھی ہمارے پاس ہیں۔ گوٹ رئیس کرم علی خان جمالی، نواب شاہ سے پروانہ احمد حسین جمالی، اور انہوں نے کہا کہ ایک عدد شیر سر پہ اٹھا کے دے مارا، وائس آف امریکہ کے پروگرام خط آپ کے میں۔ ارے دے مارا، نہیں جی آپ لکھا کیجئے اور ہم پڑھیں گے. کہتے ہیں نہیں ہے تابِ نظارہ جلے جاتے ہیں پروانے, تعجب ہے ذرا سی روشنی دیکھی نہیں جاتی. شعر اچھا ہے ویسے, لیکن کچھ پروگرام کے بارے میں بھی لکھیے گا. بہت شکریہ. لنڈی کولت سے ذاکر خان شنواری اور ان کے بہت سے ساتھی سن رہے ہیں نا آپ پروگرام. تو چلیے آپ کا خط پڑھتے ہیں. آپ نے لکھا ہے کہ یہ تو ساری دنیا کے ریڈیو لسنرز کو پتا ہے کہ میں وائس آف امریکہ والوں کے ساتھ کتنا پیار کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا, اور ہر حال میں ریڈیو پر ویو ایک سننا اور اسے دوسروں تک پہنچانا روز کا معمول بن چکا ہے. بہت سے لوگ مجھے شک کی نظر سے دیکھا کرتے ہیں, مگر میں نے اپنے دل میں عہد کیا ہے کہ جب تک جان میں جان ہے تب تک ریڈیو آپ کی دنیا وائس آف امریکہ کے ساتھ دوستی رکھوں گا اور آخری سانس تک یہ خدمت فرض سمجھ کر نبھاتا رہوں گا. VOA کی کامیابی ہم اپنی ہی کامیابی سمجھتے ہیں, اور نیک نیتی کے ساتھ VOA کی تمام نشریات کی مہم اور دیگر پیغامات ہر کسی عام و خاص تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے. اور اس دوران دائم علی شہر بلوچ نے ہمیں کال کیا. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام, میں دائم علی شہر بلوچ تیری میراج سنگھ سے بات کر رہا ہوں.
جی جی
ذرا بیٹی آپ کا یہ پروگرام ہے, ہم کبھی کب مصروف رہتے ہیں تو بھی سنتے ضرور ہیں, کال نہیں لگتی ہے تو بھی سنتے ضرور ہیں. آپ یہ پروگرام شروع کیا ہی تھا تو ہم اس کو سنتے تھے. ہم آپ کو کال کرتے بہت دل کو اور دماغ کو سکون محسوس کرتے ہیں. اور یہ جو آپ غریبوں کی وہ جو میری کہانی ہے یا جو خط آپ کے ہیں یا دوسرے دوسرے پروگرام ہیں, کوئی تفریح پروگرام ہے, کوئی دنیا کو یعنی کہ دکھانے کے پروگرام ہے یا غریبوں کو مدد کرنے کے پروگرام ہے, سارے سنتے ہیں. ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں.
بہت بہت شکریہ بلوچ صاحب, بہت شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھیے اور یہ بھی دعا کیجیے گا کہ ہم آپ کے معیار پر پورے اتریں, ہمیشہ آپ کے لیے ایسے پروگرام پیش کریں جنہیں آپ سننا چاہیں اور یہ آپ کو کمی محسوس نہ ہو کہ ہماری طرف سے خبر دینے میں آپ کو کوئی معلومات فراہم کرنے میں کمی رہ گئی. آپ کا بہت شکریہ. آپ کی کال آ جائے آپ سے بات کر کے ہمیں بھی اچھا لگتا ہے. بہت شکریہ جی. تو ہم بات کر رہے تھے ذاکر خان شنواری کے خط کی. انہوں نے بہت سی اچھی باتیں لکھی ہیں اور کہا ہے کہ ہر پروگرام ہمیں بہت پسند ہے, خاص طور پر پروگرام خط آپ کے. اس سے بہت سے سامعین ہر اتوار شو میں شمولیت اختیار کر پاتے ہیں اور ہم تمام دوست اکٹھے ایک ساتھ پروگرام سنتے ہیں. اور سوابی سے امتیاز صاحب نے کال بھی کیا, تو ذاکر صاحب ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی کہیے.
میں تو آپ کا پروگرام بہت زمانے سے سن رہا ہوں. میں آج رضا صاحب کو فون ملانے کے لیے.
جی جی.
تو گھر پہ سارا بچے بھی آنگ پر ہے اور بولتے ابو آپ اور کام بھی کر رہے ہیں یا بس صرف یہی پروگرام سنتا رہے گا؟
نہیں, انہیں کہیے کہ ریڈیو کی شان یہ ہے کہ میں کام بھی کر سکتا ہوں اور ریڈیو بھی سن سکتا ہوں. تو بڑا اچھا کیا آپ نے کال کیا اور اچھی بات ہے. دیکھیے دنیا بھر کی خبریں اگر آپ کو جاننا ہے اور ان پر تبصرے سننے ہیں اور ان خبر کی تہ تک پہنچنا ہے تو پھر وائس آف امریکہ سننا پڑے گا. کیا خیال ہے آپ کا؟
ہاں یہ تو ہے. ابھی
جی
ابھی ہمارا جو کام ہے دن میں تو ہم جنرل اسٹور چلا رہے ہیں, لیکن رات کو جو ہے نا ابھی رمضان میں تو صبح کے تک ہمیں پروگرام سنتے رہتے.
صحیح صحیح. بہت شکریہ آپ سے بات کر کے اچھا لگا. اور اپنے بچوں سے بھی کہیے کہ وائس آف امریکہ سن کر دیکھو, ہر عمر کے لوگوں کے لیے پروگرام ہے.
12 بجے تک.
جی جی
ضرور آپ کا پروگرام سنتے رہتے.
بہت شکریہ. بہت شکریہ جی آپ کا. تو ذاکر خان کا خط ہی اتنا لمبا ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ باتیں ہوتی رہتی ہیں اور ان کا خط چلتا رہتا ہے. تو ان کے بہت سارے دوست بھی ہیں, وہ ایک ساتھ مل کر یہ پروگرام ہمارا سنتے ہیں. ہم ان کے نام لے دیتے ہیں. فخر الدین عرف نونین, باسط خان حوالدار ہیں, نقیب اللہ کاکا, سلیم خان شنواری, سمید اللہ. سمید اللہ یہ کسی اور کے بھی دوست ہیں جی. تو ان کے وہ بھی شنواری بھائی ہیں اور انہوں نے ان کا نام لکھا ہے اپنے پیغام میں فیس بک پر. واحد اللہ ہیں, حاجی بابو خان ہیں, حاجی محمدی گل ہیں, شہزاد میر شاہ جی, محمد افضل اختر, حسین ملک, مالک افغانی, گل وزیر, گل ماش, خان ماش, حاجی خان پور, حاجی گل پور, شاہ ولی, حاجی سید الرحمان آف تھائی لینڈ. اچھا ہاں جی, شمس شنواری صاحب وہ آپ کے دوست ہیں, آپ ان کے دوست ہیں. ثناء اللہ, سید علی, حاجی مکرم, اختر علی شنواری, مستقیم خان آفریدی, ان سے سفارش کیجیے, یہ ہمارے پروگرام سے ناراض ہو گئے ہیں. اور ذاکر خان شنواری موبائل والا. اچھا چلیے اچھی بات ہے, تو اپنے دوستوں کو موبائل مفت دیتے ہیں یا پیسے لیتے ہیں ان سے؟ انہیں کہیے کہ موبائل لے لو اور وائس آف امریکہ کو کال کرو. ٹھیک, لیجیے. آصف نے کال کیا برے والا سے. جی السلام علیکم.
السلام علیکم میڈم.
وعلیکم
السلام بھائی.
جی جی وعلیکم السلام.
آصف بات کر رہا ہوں برے والا سے.
جی بولیے
میڈم. آپ کے پروگرام بڑی اچھی طرح سے سن رہے ہیں, ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں. پہلی دفعہ کال کر رہا ہوں, تو سجیشن تھی کہ آپ کوئی ایسا کوئی تفریح پروگرام شروع کیجیے, کوئی نغموں کے بارے میں کوئی ہو, کوئی نغمے نشر کیا کریں ریڈیو میں.
اچھا نغموں کا پروگرام
کے بارے میں آپ. جی جی بالکل, ایسا کوئی پروگرام کوئی آپ کوئی ہے کوئی تو وہ چلا دیں, تو
دیکھتے ہیں
آنے والے دنوں میں زیادہ ہمیں لسنرز کو زیادہ مطلب کوئی اچھے
میوزک سننا چاہتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے.
جی جی
تو آصف صاحب اور باقی جی جی دیکھتے ہیں, آپ کی تجویز ہمارے سامنے رہے گی. پہلے ہم نے شروع کیا تھا لیکن کچھ زیادہ اچھا نہیں رہا. اچھا کیا, بس تبدیلی آتی رہتی ہے نا پروگراموں میں, تو اس لیے وہ بند کرنا پڑا. تو بہرحال بہت شکریہ آپ نے کال کیا, باقی پروگرام بھی سنتے رہیے اور ہمیں اپنی رائے بتاتے رہیے. ملائکہ نے ہمیں کال کیا. جی السلام علیکم.
انسان پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے.
بالکل ٹھیک ہے آپ نے ملائکہ. تو آپ کیا پڑھتی ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں؟ ارے ملائکہ آپ نے تو کوئی بات ہی نہیں کی, اور بس چلیں ٹھیک ہے. آپ نے یہ جو کہا نا انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے, تو یہ بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے. آپ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے کہ اس نے آپ کو اتنا اچھا بنایا ہے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ. اب اس کے بعد جو خط ہے ہمارے سامنے, یہ افضل عزیز صاحب نے, صوبے دار ہیں ریٹائرڈ, اور انہوں نے گاؤں بلے بالا تحصیل و ضلع چکوال سے یہ خط لکھا ہے. اور انہوں نے لکھا ہے کہ ریڈیو کے ذریعے معلومات کا حصول عام اور محدود وسائل رکھنے والے آدمی کے لیے ایک بہت بڑی سہولت اور نعمت ہے. آپ سے گزارش ہے کہ صبح 6 بجے پاکستانی وقت کے مطابق اردو میں عالمی خبریں تفصیل کے ساتھ نشر کیا کریں تو آپ کی نوازش ہوگی, تاکہ ہم لوگ مکمل حالات و واقعات سے آگاہ ہو جایا کریں. ساتھ ہی محکمہ موسمیات پاکستان کے ڈائریکٹر محمد حنیف سے اس روز کے موسم کی تفصیلات بھی پوچھا کریں, تو پورے پاکستان کے محنت کش اور کاشتکاری سے منسلک لوگ آپ کے لیے دعا کریں گے. انہوں نے کہا آپ کے چینل سے پشتوں میں جو ریکارڈڈ مذاکرہ نشر کیا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ میری جو تجاویز ہیں ان پر ہمدردانہ غور کریں, آپ کا پروگرام ہم لوگوں کے لیے معلومات کا اہم ذریعہ ہے. بہت بہت شکریہ صوبے دار صاحب افضل عزیز صاحب, آپ نے اتنی تفصیل سے ہمارے پروگراموں کے بارے میں لکھا, اور ایسا ہو نہیں سکتا. اب آج کل ہم صبح 6 بجے آپ کے لیے ریکارڈڈ پروگرام نشر کرتے ہیں, تو اس میں لائیو خبریں تو شامل نہیں کی جا سکتی. باقی پورے دن میں ہم شام 7 بجے سے رات 11-12 بجے تک آپ کو خبریں سناتے ہیں مختلف اوقات میں, تو وہ سن لیا کیجیے. اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر صاحب کو ہم بلائیں اور اپنے پروگراموں میں ان سے موسم کا حال سنیں, وہ آپ کے جو مقامی چینل ہیں وہ ایسا کر سکتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں وائس آف امریکہ سے 50 سے زیادہ زبانوں میں پروگرام نشر کیے جاتے ہیں, جن میں پشتو بھی ہے اور اردو کے ساتھ ساتھ پشتو سے پروگرام بھی ان لوگوں کے لیے نشر کیا جاتا ہے جو کہ پشتو زبان بولتے ہیں, اور پاکستان میں یہ زبان بولنے والے بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں, تو اس لیے آپ سمجھیے کہ ان کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں خط لکھا. اس کے علاوہ ہمیں خط لکھا ہے محمد نوید بھٹی نے, اور انہوں نے پتوں کی سے ہمیں یاد کیا ہے. انہوں نے بھی ہمارے پروگراموں کی تعریف کی ہے اور اپنے لسنرز کلب کا ایڈریس بتایا ہے کہ یہ تبدیل ہو گیا ہے, تو چلیے ہمارے پاس رہے گا. اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کلب بنا کر اور سب مل کر ہمارا پروگرام سنتے ہیں. آپ سب کا بے حد شکریہ کہ آپ نے خط لکھا. عارف والا سے ہمیں خط ملا ہے, لیکن اس سے پہلے کال آ گئی. جی اچھا سندھ سے حاجی سراب. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام بھائی, کیا حال ہے؟
بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کہیے.
خرید ٹھیک ٹھاک ہو؟
جی جی
باجی, آپ کے پروگرام بڑے اچھے لگ رہے ہیں اور بڑے پاکیجگی کے ساتھ ہم سنتے رہے ہیں.
جی جی
اس میں یہ ہمارا کوئی تجویز پیش کریں کہ یہ 6:30 صبح کے جو ہے نا, جیسے بی بی سی بند ہوئی ہے ویسے آپ بی بی سی کے طرح پوری خبریں ہمیں سنائیں, اور موسم کے ساتھ پاکستان والے.
جی جی, یہ ابھی ایک خط بھی تھا. جی جی ٹھیک ہے, آپ کی تجویز ہمارے سامنے رہے گی. ممکن لگتا نہیں ہے کہ یہ ہم آپ کو موسم کا حال اس طرح سنا سکیں, کیونکہ یہ مقامی موسم آپ کے مقامی چینل زیادہ بہتر انداز میں آپ کو بتا سکتے ہیں. اور صبح 6:00 والا جو پروگرام ہے,
ہاں جی, 6:30 خبریں تو سنا سکتے ہیں.
وہ بھی ایسا ہے کہ آپ جانتے ہیں دن اور رات کا فرق ہے نا, تو ہماری رات کی شفٹ جو ہے وہ صبح میں چلی گئی ہے, تو اس وجہ سے ہمارا اب آپ کا صبح 6:00 جو ہوتا ہے وہ یہاں سے ہمارے یہاں سے رات 9:00 ہوتا تھا پروگرام, تو اب چونکہ صبح کی شفٹ ہو گئی ہے تو اس لیے وہ پروگرام آپ کو ریکارڈڈ ملتا ہے. تو بے حد معذرت آپ سے. جی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے کال کیا. تو ہم عارف والا کے رانا محمد عاطف, رانا محمد افضل اور اس کے علاوہ رانا محمد آصف, ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے یہاں جو کال, رانا محمد عاطف کہتے ہیں آپ کے یہاں جو کالیں آتی ہیں یہ زیادہ صوبہ پختونخوا سے آتی ہیں, تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو انٹرنیٹ اور ٹیلی فون کال کے جواب ہی آپ دیتے ہیں, خطوں پر تو کوئی توجہ نہیں دیتے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, آپ کا خط بہت دیر میں آپ لکھتے ہیں, بہت دیر میں, تو جلدی جلدی خط لکھا کریں اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا اسے پروگرام میں شامل کرنے پہ. آپ کا بہت شکریہ. رانا محمد آصف کہتے ہیں کہ ہم آپ کا پروگرام رات 12:00 تک سنتے ہیں, تمام پروگرام بڑے معلوماتی ہوتے ہیں, تبصرے انٹرویو اچھے ہوتے ہیں. تو بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام سنتے رہیے اور خط بھی لکھتے رہیے گا. اور میری کہانی کے بارے میں آپ کی رائے ہے, کسی اور کی یہ رائے نہیں ہے, تو اس لیے فی الحال تو یہ پروگرام چل رہا ہے اور سب بہت پسند بھی کر رہے ہیں اس کو. تو رانا محمد افضل نے بھی یہی کہا ہے کہ آپ کے ریڈیو کے سبھی پروگرام اچھے جا رہے ہیں, ہم آپ کے پروگرام سنتے ہیں, ان پر تبصرہ بھی کرتے ہیں اور پھر آپ کو خط بھی لکھتے ہیں, مگر آپ خط کا جواب ہی نہیں دیتے. تو رانا صاحب, ایسا ہے کہ خط آپ کا بہت دیر میں ملتا ہے, کچھ تو ڈاک ویسے ہی پاکستان سے آتے آتے تاخیر ہوتی ہے, کچھ آپ بھی جلدی نہیں لکھتے, تو جب آپ لکھتے ہیں تو ہم آپ کے خط پروگرام میں شامل کرتے ہیں. آپ نے کہا ہے کہ آپ بچوں اور عورتوں کے لیے بھی پروگرام نشر کریں, تو فی الحال تو ایسا کوئی پروگرام سامنے نہیں ہے, زیادہ تر ہماری توجہ خبروں اور حالات حاضرہ پر ہوتی ہے. اس کے علاوہ راؤنڈ ٹیبل میں اگر کوئی مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق خواتین سے ہے یا بچوں سے ہے, بچوں کی صحت سے ہے, تو اس پر راؤنڈ ٹیبل پروگرام ہم نشر کرتے رہتے ہیں. آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ہمیں خط لکھا. اب ہم فیس بک کے آپ کے میسیجز پڑھتے ہیں. ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ بلکہ ایک موضوع دیا تھا کہ ہم مصیبت میں گلہ تو کرتے ہیں, نعمتوں کا شکر نہیں. تو محمد صدیق مدنی نے چمن بلوچستان سے لکھا ہے کہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اپنی کوتاہیاں دوسروں کی خامیاں بیان کرنے سے باز رکھتی ہیں. جو لوگ اپنی کوتاہیوں پر نگاہ رکھیں عموماً وہ دوسروں سے گلہ شکوہ کم کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو اپنے حالات, ماحول, خاندان یا کم وسائل سے شکوہ ہوتا ہے, وہ جب دوسروں کو سبقت لے جاتے دیکھتے ہیں تو نامناسب حالات, محدود مواقع اور غیر فائدہ مند خاندانی پس منظر کا گلہ کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں بہت سی نامور اور عظیم شخصیات ایسی گزری ہیں جن کا تعلق انتہائی عام خاندانوں سے تھا اور جنہوں نے بہت غربت میں پرورش پائی. لہذا آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کا اصل راز اپنی صلاحیتوں پر اعتماد اور اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. یہ محمد صدیق مدنی صاحب نے بالکل الگ خیالات کا اظہار کیا, جبکہ بہت سے باقی تمام لوگوں نے یہی کہا کہ ہم مصیبت میں اللہ سے گلہ کرتے ہیں اور نعمتوں کا شکر نہیں کرتے. انہوں نے اس کو ایک ایسا رنگ دیا ہے کہ جو عام زندگی سے متعلق ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم اپنی خامیوں پر نظر رکھیں تو دوسروں کی کامیابیوں پر ان سے گلہ شکوہ نہیں ہوگا, تو یہ اور نہ ہی اپنی کسی کمی کا شکوہ ہم دوسروں سے کریں گے. اچھی بات کہی انہوں نے, بہت شکریہ آپ کا. رحمت گل تنہا لوئر دیر سے کہتی ہیں, ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے اس لیے نعمتیں کم ہوتی جا رہی ہیں. اگر ہم شکر ادا کریں تو نعمتیں کم نہیں ہوں گی, مصیبتیں نہیں آئیں گی اور گلہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا. اکری چوک تحصیل فیض گنج خیرپور میر سندھ سے محمد عثمان شربلوچ کہتے ہیں, ہمیں چاہیے کہ مصیبت میں بھی خدا کو یاد رکھیں کیونکہ مصیبت ٹالنے والا بھی وہی خدا ہے. نوان الدین نے موضوع سے اتفاق کیا ہے مگر کچھ لکھا نہیں. گوہر جان کو پروگرام بہت پسند آیا ہے تو ان کا شکریہ. شاہد خان کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اسلامی تعلیمات کو سمجھ نہیں پاتے. فرت ملک نے قرآن کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ جو شخص نعمتوں کا شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے, اور جو ناشکری کرتا ہے اللہ کہتا ہے, اللہ فرماتا ہے اس کے لیے کہ میرا عذاب خطرناک ہے. علی پور سے سید حسن رضا بخاری کہتے ہیں مومن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور انعام میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. ناصر عزیز کہتے ہیں میرے خیال میں سبھی ایسا نہیں سوچتے اور نہ کرتے ہیں, انہوں نے موضوع سے اتفاق نہیں کیا. ہندواڑہ سے وار فاروق, عالیہ اور بھٹ فیاض, انہوں نے کہا ہے کہ خدا کی نعمتوں کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے. پانی اور ہوا کیسی بڑی نعمتیں ہیں, نہ ملیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے, اس لیے ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. نجمہ نوشاہی نے فیصل آباد سے لکھا ہے انسان کم ظرف ہے, اس کی رحمتوں کا شکر نہیں کرتا. اور انہوں نے کہا ہے کہ ڈی آئی خان سے مسرت شاہین نے ہمیں سلام کہا تو ان کے لیے بہت سی دعائیں. شفیع بخاری نے قرآن کے الفاظ میں کہا اور تم اس کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے, جو کہ ابھی حوالہ دے رہے تھے ظفر اقبال بہاڑی سے. زین اشرف بڈگام کشمیر سے کہتے ہیں بات چاہے خوشی کی ہو یا مصیبت کی یا پھر نعمتوں کی, ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نہ کہ گلہ. جہانگیر سرگانا سرائے صدو خانے وال سے کہتے ہیں آپ اور آپ کی پوری ٹیم کے لیے بہت سی دعائیں. مومن کی نشانیوں میں اللہ پاک کا فرمان ہے جب اس پر مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے, مگر یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان نہ شکرا ہے. مصیبت تو دور کی بات, عام حالات میں بھی گلہ شکوہ کرنا ہماری ایک عادت بن گیا ہے, چاہے اس کا تعلق رب سے ہو یا اس کے بندوں سے. بہرحال شکر اور صبر اللہ پاک کی خاص عنایت ہے, جسے نصیب ہو جائے. رشید ناز فیصل آباد سے کہتے ہیں آپ کا ٹاپک آج کا بھی اچھا ہے, ہمیں ہر حال میں خدا کا شکر کرنا چاہیے اور مصیبت میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں صبر دے اور اس مشکل سے نکال دے, اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر گزار ہونا چاہیے کیونکہ وقت سے پہلے کچھ نہیں ملتا. مصیبت اور نعمت دونوں اللہ کی طرف سے ہیں, ہر وقت شکر ہونا چاہیے. مصیبت بھی اللہ کا امتحان ہوتی ہے. شوپیاں کشمیر سے شریف اشرف پارے کہتے ہیں میرے خیال سے انسان خود غرض بن گیا ہے, یہی وجہ ہے کہ وہ شکر گزار نہیں رہا. عبدالرشید خان چانڈیا کہتے ہیں واقعی ہم تھوڑے سے دکھ اور مصیبت میں اللہ کی تمام نعمتوں کو بھول جاتے ہیں, حالانکہ انسان کسی ایک نعمت کا بھی کافی شکر ادا نہیں کر پاتا. اللہ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈال کر دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ کتنا صبر کرتے ہیں اور عطا کی گئی نعمتوں کا کتنا شکر کرتے ہیں. سانزی پورہ سری نگر کشمیر سے سمیر یاوا یہ کہتے ہیں میں وائس آف امریکہ کا ریگولر لسنر ہوں, خاص طور پر آپ کے پروگرام خطاب کے کا, مگر آپ کی آواز وادی کشمیر میں صاف نہیں آ رہی, اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے. تو آواز صاف نہیں آ رہی, کچھ نشریات صاف نہیں مل رہی ہیں آپ کو, ہو سکتا ہے موسم کا اثر ہو. انہوں نے لکھا ہے کہ بشیر آغا نے کوئٹہ سے لکھا ہے کہ خوشی اور غم دونوں زندگی کو دلچسپ بناتے ہیں. اس کے علاوہ سمیر یاوا نے مزید یہ لکھا ہے کہ ہمیں اس خوبصورت دنیا کی تخلیق پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے, ہمیں امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. زندگی کے ہر لمحے, مستقبل کے ہر خواب کی امید اور ہر امید پر یقین کے لیے اور ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے. تو اچھا لکھا ہے انہوں نے. برکت اللہ کرک سے کہتے ہیں پروگرام اور ٹاپک دونوں اچھے ہیں, شکر ادا کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں اور شکر نہ ادا کرنے سے چھن جاتی ہیں. ہندواڑہ کشمیر سے منیر الحق کہتے ہیں بات چاہے خوشی کی ہو یا مصیبت کی یا پھر نعمتوں کی, ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نہ کہ گلہ. کشمیر سے مسکان یاوا کہتی ہیں ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, خوشی میں بھی اور غم میں, کیونکہ اللہ جو کرتا ہے بندے کی بہتری کے لیے کرتا ہے. محمد فیاض کہتے ہیں ہم مصیبتوں میں گلہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم میں صبر نہیں ہے. اور گوہر پورہ کوکرنا کشمیر سے ڈار عاشق کہتے ہیں تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے, اللہ کا شکر کرنا چاہیے ورنہ اللہ نے عذاب رکھا ہے. اطر طاہر لون آسنور کلگام بھارتی کشمیر سے کہتے ہیں انسان مشکلات آئیں تو گلا کرتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا, وہ یہ بات بھول جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو ان مشکلات میں کچھ ایسا رکھا ہے جس سے وہ اس کی ان مشکلات میں کچھ ایسا رکھا ہے جس سے وہ کچھ حاصل کرے گا. ایک فلاسفر کا قول ہے کہ اگر آپ کو کہانیاں پڑھنی ہیں تو ناکام لوگوں کی پڑھیے, کیونکہ اس سے آپ کو وہ تصور ملے گا کہ آپ ناکامی کو کامیابی میں کیسے بدل سکتے ہیں. حازم منظور نے کشمیری یونیورسٹی سے لکھا ہے کہ ہمیں جو ملا اس پر مطمئن رہنا چاہیے اور ہمیشہ اپنے سے کمتر لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے، تبھی ہم خدا کا شکر ادا کریں گے. اپنے سے برتر لوگوں کو دیکھیں گے تو دولت کا لالچ پیدا ہوگا جو ہمیں نا شکر اور نا فرما بردار بنا دے گا. اسنور کلگام بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے توفیق رشی کہتے ہیں، ہمیں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ ہم خیر اور شر دونوں پر ایمان رکھتے ہیں. انہوں نے ایک شعر بھی لکھا ہے کہ ہو فضل تیرا یارب یا کوئی ابتلا ہو، ہو فضل تیرا یارب یا کوئی ابتلا ہو، راضی ہے ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہو. نصیر وانی بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے کہتے ہیں، انسان مادہ پرست ہے، وہ سمجھتا ہے اس نے سب کچھ اپنے دم پر حاصل کیا ہے، اس میں خدا کا کوئی عمل دخل نہیں. جب مصیبت آتی ہے تبھی اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب اس کے اعمال کا نتیجہ ہے. لقمان عادل نے قرآن کا حوالہ دیا کہ اگر تم نے شکر کیا تو میں اور بھی زیادہ دوں گا. محمد ارشد قریشی کہتے ہیں، مصیبت دکھ تکلیف سب اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں، اس پر صبر کرنا چاہیے. جو نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو چیزیں ہمیں میسر نہیں ان پر گلہ شکوہ کرنے کے بجائے صبر کرنا چاہیے. گزربل بانڈی پورہ کشمیر سے سہیل شفیع کہتے ہیں، مصیبت میں ہم خدا کو یاد رکھتے ہیں مگر خوشی میں بھول جاتے ہیں. آرزو اشفاق بھی بانڈی پورہ سے ہی ہیں، کہتے ہیں ایسے لوگ اپنا ایمان کھو چکے ہیں. سمر خان گیالداریل سے کہتے ہیں، اچھے اچھے موضوع رکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. غم خوشی دکھ سکھ اچھے برے حالات سب اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں. دکھ تکلیف اور مصیبت میں ہمیں گلہ کرنے کی بجائے صبر کرنا چاہیے اور اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے. آج ہم الٹی چال چل رہے ہیں، تکلیف اور مصیبت آئے تو ہم گلے شکووں کا دفتر کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، اور جب حالات سنور جاتے ہیں تو اسے اپنا کارنامہ سمجھ کر پھولے نہیں سماتے. انہوں نے کہا کہ میرا دوست ماسٹر صلاح الدین آپ کا ایک خاموش سامع ہے، کوئی پروگرام مس نہیں کرتا، آپ کو سلام کہا ہے. وعلیکم السلام ماسٹر صلاح الدین، آپ ایک استاد کا فرض نبھا رہے ہیں، خاموشی سے ہمارے پروگرام سنتے ہیں، کبھی کچھ کہیے ہمیں بہت اچھا لگے گا. آپ دیکھیے سمر خان باقاعدگی سے ہمارے پروگرام کے بارے میں اپنی رائے دیتے ہیں، تو آپ بھی کچھ کہیے. غلام محمد مری گوٹ دین محمد مری نواب شاہ سن سے کہتے ہیں کہ دکھ سکھ زندگی کا حصہ ہوتا ہے، دکھوں کے بغیر زندگی ادھوری رہتی ہے. دکھ انسان کو اصل انسان بناتا ہے، انسان کو اصل خوشی کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب وہ دکھوں سے گزرتا ہے. ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہیے. اور انہوں نے ارشاد علی اجن اور گلشیر مری کو سلام کہا. جی شمس شنواری کہتے ہیں، انسان کو جب سب کچھ ملتا ہے تب وہ شکر نہیں کرتا، لیکن جب کوئی مصیبت آ جائے تو کہتا ہے یہ صرف میرے ساتھ ہوا ہے. کہتے ہیں اس وقت میں مدینہ میں ہوں، پوری ٹیم کو انہوں نے دعا کہی اور انہوں نے کہا میرے دوستوں کے نام ضرور لینا، سلیم شلمانی، عظمت رحیم، سمید اللہ، عاصم خان، افضل علی اور ذاکر خان ان کے دوست ہیں، اور ہم ان سے کہیں گے کہ آپ مدینہ میں ہیں، ہم سب کے لیے دعا کیجیے گا. ارشد علی لکھتے ہیں، ایک مرتبہ ایک شخص ماتھے پر پٹی باندھ کر حضرت حسن بصری کے سامنے سے گزرا. انہوں نے اس سے دریافت کیا، کیوں بھائی کیا بات ہے، سر پر پٹی کیوں باندھی ہوئی ہے؟ تو اس نے جواب دیا، میرے سر میں درد ہو رہا ہے. تو انہوں نے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا 30 برس. تو انہوں نے کہا کہ تم اس مدت میں بیمار رہے یا تندرست؟ تو اس نے جواب دیا، میں ہمیشہ تندرست رہا ہوں، کبھی بیمار نہیں ہوا. تو حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ 30 برس صحت کی دولت سے مالا مال رہنے کے باوجود تو نے کبھی اپنے سر پر شکر کی پٹی نہیں باندھی، آج تیرے سر میں درد ہو گیا ہے تو مخلوق خدا کے سامنے شکایت کی پٹی سر پر باندھے پھرتا ہے. جی علی خان اچکزئی دبئی سے کہتے ہیں، مصیبت اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہوتا ہے، مصیبت کے وقت ہر انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ مدد کرنی چاہیے. اور منظور احمد کہتے ہیں، حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہر وقت اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ساون سہیل نے بھی کہا ہے کہ اکثر لوگ بھٹک جاتے ہیں، اپنی زندگی میں منمانیاں کرتے ہیں، یہی اس کا سبب ہے. مہر سلفی نے سب کو سلام کہا. حسین شاہ نے کہا کہ ہم مصیبت میں نعمتوں کو بھول جاتے ہیں. ظہور سولنگی نے موضوع سے اتفاق کیا. ریاض خان دولتانہ نے بہت عرصے بعد یاد کیا اور انہوں نے کہا کہ انسان کی فطرت ہی ایسی ہے. راشد علی نے گلگت بلتستان سے بتایا کہ یہ رمضان کی رحمتیں سمیٹ رہے ہیں. تحصیل قبو سعید خان سندھ سے شبیر احمد مقصی نے بھی کہا کہ مصیبتیں ہمارے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں. اور عبد الوحید احمدانی کہتے ہیں کہ میں تو آپ سے ناراض ہوں، لیکن سوچا کہ رمضان کی مبارکباد شہناز عزیز اور یاسمین جمیل تک آپ کے ذریعے، اور نیلوفر مغل اور خالد حمید تک آپ کے ذریعے پہنچا دو. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ. پروڈیوسر تھیں نیلوفر مغل، انجینئر نشوان کالی، اپنی میزبان مدثرہ منظر کو اگلے پروگرام تک اجازت. خدا حافظ.
سارا زمانہ ہے اس در کا محتاج، سارا زمانہ ہے اس در پہ دونوں جہاں کا خزانہ.
رسول خدا کی بدولت ملے گی, وہاں تیرا دامن رہے گا نا خالی, وہاں تیرا دامن رہے گا نا خالی, محمد کے در پہ چلا جا سوالی, محمد کے در پہ چلا جا سوالی, یہ دنیا تجھے کچھ نہیں دینے والی, یہ دنیا تجھے کچھ نہیں دینے والی.